پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، صلوات على محمد وعلى محمد، آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، خاص طور پر شہداء ملت جعفریہ کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا، صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ وسلم۔ اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے، کچھ لوگوں نے حوالہ کل مانگا تھا، یہاں بھی اور وہاں بھی، جہاں پڑھ رہے ہیں جہاں سے ہم پڑھے، اگر سے کہ ہم نے ذکر کیا تھا لیکن تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیتے ہیں، اور انشاءاللہ امید رکھیں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں غلط نہیں کر رہے، کیوں ہمیں جانتے ہیں، اللہ کے ہمیں بھی جواب دینا ہے، ایک حوالہ بھی غلط نہیں ہوگا، اور اگر جو آج ہم حوالے دے رہے ہیں اگر غلط نہیں لے کر ہم یہاں بیٹھے ہمیں پکڑ لیجیے گا، تو یہ ہے ہی نہیں جو آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ تو بات نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی کچھ کتابوں کے نام لے دیتے ہیں آپ کے سامنے، سمجھ میں آ جائے گی بات، کیونکہ تاریخ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، افسانہ تو نہیں پڑھ رہے ہیں، تاریخ، لہٰذا تاریخ میں جو ہے وہی پڑھا جائے گا، اپنی طرف سے تجزیہ میرا اپنا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے، جو نتیجہ یا انالائز جس کو آپ کہتے ہیں تجزیہ، وہ میرا اپنا ہوتا ہے، لیکن جو تاریخی واقعہ پڑھتا ہوں وہ تاریخی واقعہ ہی ہوتا ہے، وہ تاریخ ہی ہوتی ہے، مثلا دو چار پانچ گھنٹے جو میرے پاس ہوتے ہیں رات کے، ان میں جتنی کتابیں میں دیکھ سکتا ہوں، کتابیں تو بہت ہیں، کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ اس نے سب کتابیں پڑھ لیں، کیونکہ اکثر کسی کا یہ سوال پھر کہتا ہے کہ کس کتاب سے آپ نے پڑھا، تو جب وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کس کتاب سے پڑھا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بھائی پہلے آپ بتائیے کہ آپ نے کون کون سی کتاب پڑھی، تو پھر میں بتاؤں آپ کو کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، پہلے آپ تو بتائیے نا کہ آپ نے، خیر لیکن میرے تو عادت ہے، میں ہمیشہ حوالے دیتا ہوں، دیکھیں جو بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں ہیں وہ تو اپنی جگہ، ابن خلدون ہے، تبری ہے، خمیس ہے، ابن کثیر ہے، ابو الفدا، تاریخ احمدی، عاصم کوفی، تاریخ فرشتہ، یہ تو میرے مطالعے میں رہتی ہی ہے، ان میں سے میں واقعات نکالتا ہوں، یہ تو اس کے پڑھے بغیر میں نہیں آتا، وہ کتابیں جو میرے پاس موجود ہیں، ہوا میں باتیں نہیں کرتا، ان کو پڑھتا ہوں، حالانکہ اس سے بھی زیادہ کتابیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میری استطاعت جتنی ہے، اور پھر دن بھر کے جو دوسرے مسائل ہوتے ہیں وہ الگ، یہ خود ایک معجزہ ہوتا ہے، کرامت ہے ممبر پہ کی کہ یہاں پر آ کے بیٹھتا ہوں تو اللہ ہمت دے دیتا ہے، ورنہ جن حالات میں روز و شب گزر رہے ہیں اس میں خود ایک اسٹڈی کرنا ایک بہت وقت چاہیے اس کے لیے، اور پھر ذہن کنسنٹریشن چاہیے، مجلس پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، ایک ایک فارمولہ مجلس پڑھوں گا چلا جاؤں گا، وہ فارمولہ مجھے بھی آتا ہے، لیکن میں کبھی اس فارمولے پر عمل نہیں کرتا، کیونکہ آپ لوگ جو آ کے بیٹھے ہیں، یہ بچے جو آ کے بیٹھے ہیں، میری کامیابی کیا ہے جانتے ہیں آپ، میری کامیابی یہ ہے، یہ نوجوان اور بچے جو بیٹھے ہیں، آج تیسرا دن ہے نا، تو اس کا مطلب انہیں کچھ مل رہا ہے، میرا کام ہے آپ کو انفارمیشن دینا، تاریخ سے آگاہی، باقی واقعات تو سبھی ہی ہوتے رہتے ہیں، اس لیے کہ معلوم رہے کہ ہماری جڑیں کہاں ہیں، تشیع کیسے آیا، کہاں آیا، اور یہ آج کے حالات جو ہیں ان میں ہمیں کیسے اپنا راستہ بنانا ہے، میرے بھائی ایک ایک آدمی آیا ہے اس نے پورے پورے علاقے کو تسخیر کیا ہے، اس لیے تاریخ پڑھتا ہوں کہ آپ کو یہ حوصلہ رہے کہ یہ پہلی بار حالات نہیں ہوئے، یہ بہت اچھے حالات ہیں، میں آپ کے سامنے آزادی سے کر رہا ہوں، تبھی نہیں کر رہا، وہ مجھے زنجیریں بندی نہیں ہے، توک پڑا ہوا ہے مجھے، آپ پر کوئی سننے پہ پابندی؟ اتنے بدترین جس کو آپ بدترین حالات کہہ رہے ہیں، نہیں کچھ بھی بدترین نہیں، بہت اچھے. تشیع کیسے پھیلا میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں، کس زمانے میں پھیلا اور کیسے پھیلا، میں اس طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میری تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ میرے سننے والے اب آنے شروع ہو گئے، میں جی چاہتا ہے کہ جو بات کر رہا ہوں وہ سناؤں سب کو، تو اس لیے ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ اس مثال میں یہ دو چار منٹ ہو جائے جس میں ہمارے بھائی آ رہے ہیں اور جگہ اپنی اپنی جگہ سنبھال رہے ہیں. کہ 1970 کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، آج سے 43 سال پہلے کی، جب میں چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا اردو میڈیم، انگلش میڈیم میں نے نہیں پڑھا، چھٹی کلاس میں پڑھتا تھا. اس زمانے میں اسکولوں میں لائبریریاں ہوتی تھی، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اور وہ کارڈ بنتے تھے اور کتابیں ایشو ہوتی تھیں پڑھنے کے لیے. میں بتا رہا ہوں کہ تاریخ میں ظلم کیا ہوتا ہے، ابھی دیکھ لیں تو سوچ لیں کہ 1400 سال میں کیا ہوا ہوگا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو کتاب میں ایک ایشو کرائی اور وہ 4-5 بار پڑھی، اس کو میں کہانی سمجھ کے پڑھتا تھا، حالانکہ تھی وہ تاریخ کی کتاب، فیروز سنس کی چھپی ہوئی تھی وہ کتاب، خواجہ یونس حسرت کی لکھی ہوئی کتاب ہے وہ، یونس حسرت اس کے مصنف، فیروز سنس کی چھپی ہوئی، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی. اس کتاب کا نام تھا دنیا کے 8 خبیث انسان، دنیا کے 8 خبیث انسان. ان 8وں میں نیرو، راسپوٹین، چنگیز، علاقو، ان سب کا ذکر تھا، راسپوٹین وغیرہ کا بھی تھا. اس میں ایک ذکر تھا حجاج بن یوسف کا، یعنی مصنف نے اسے دنیا کے 8 خبیث انسانوں میں شامل کیا تھا، اور اس میں پورا چیپٹر تھا، پوری صفا کی درندگی لکھی تھی. میں نے پڑھی، میں نے اس کہ اب بھی ہوں گے اس کے پرانے نسخے یقیناً کہیں نہ کہیں. 1977 تک مسلسل اس کے ایڈیشن چھپتے رہے، میں نے اپنے اسکول سے ایشو کرا کے 4 بار وہ کتاب پڑھی. 77 کے بعد جب وہ اسلامی حکومت آئی، سمجھ گیا، اب کیونکہ ان کے سب ہیرو کون ہیں، وہ جو آپ کے ویلن ہیں وہ سب ان کے ہیرو ہیں، تو حجاج کا، کیونکہ وہ حجاج کی صفات کا حامل حکمران تھا، لہٰذا وہ کیسے برداشت کرتا ہے کہ حجاج کو خبیث انسانوں میں شامل کیا جائے. اب بھی وہ کتاب ملتی ہے، صبح جا کے فیروز سن سے خرید لیجیے گا، اب اس کا نام ہے دنیا کے 7 خبیث انسان. آپ یہ بتائیں کہ کتنی بڑی خیانت ہے کہ مصنف مر گیا بیچارہ، اس کا ایک چیپٹر ہی نکال دی. ارے بھائی کتاب پر بین لگا دو نا بھائی اس کی، مگر جو اس نے لکھا ہے اس کو نکال دینا. تو اب یہ آج جب یہ ہو رہا ہے، یہ تحریفات اس دور میں تحریف ہو رہی ہے کہ کتاب سے پورا چیپٹر ہی غائب. اب جو چھپ رہی ہے نام ابھی بھی کرے فیروز سر پہ، کل جا کے لے لیجیے آپ، اب اس کا نام ہے دنیا کے 7 خبیث انسان، کیوں کہ حجاج کو اس میں سے نکال دیا گیا، کیونکہ وہ ان کا ہیرو تھا. تو بابا کیوں حجاج کو گالیاں دیتے ہو، کیوں حجاج کو برا بلا کہتے ہو؟ اب بتائیے اس 21ویں صدی اور یہ 20ویں صدی کا آخر، اس میں جب یہ آنکھوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے سامنے، اور نہ معلوم کتنی مثالیں دے سکتا ہوں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو اب مجھے بتائیے کہ جو سوال کرتے ہیں کہ 1400 سال میں کبھی ایک روایت، اس نے یہ کیوں، 2 طریقے سے کیوں ہے، 4 طریقے سے، وہ خدا کے بندوں جتنا پہنچ گیا، یہ بھی معجزہ ہے اہل بیت کا. کوئی میڈیا نہیں تھا ان کے پاس، مسجد بھی نہیں تھی کسی امام کے پاس کہ اس مسجد سے ہی لوگوں کو ترویج اور تبلیغ اہل بیت کرتا. اس لیے وہ حکمت عملی بتا رہا ہوں کہ تاریخ میں تشیع پھیلا کیسے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اس سرزمین پر، اس پورے ہندوستان کی سرزمین پر اولیاء اللہ نے، اولیاء اللہ نے اسلام پھیلایا ہے، فاتحین نے نہیں. ابھی تفصیل میں جائیں گے، آج آپ کو جو بتانا ہے اتر جاؤں. اچھا میں سمجھ، گھنٹی ہو گئی، بس ایک سلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. وہ اسکول کا یاد آ گیا، اسکول کا ذکر کرا تو وہ یاد آ گیا، تقریر کرتے تھے تو وہ ایک منٹ پہلے بیل بجا دیتے تھے کہ بس بھائی آ جاؤ، میں نے شاید بیل ہو گئی، اسکول کا ذکر ہو رہا تھا، ایک سلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. خیر جناب، اولیاء اللہ نے، اور پہلے اس میں دلیلیں قائم کر دیں، وہ بات مکمل کر دیں کہ اس کو سوال کیوں پیدا ہوا تھا. وہ سوال پیدا ہوا تھا محمد بن قاسم کے انجام پر حوالوں کا. تو اب ہم پورے اطمینان سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے 2 انجام پڑھے ہیں، تاریخ فرشتہ جا کے دیکھ لیجیے گا، صفحہ نمبر بتانا بیکار ہے، اس لیے بیکار ہے کہ اب یہ کتابیں بحق کسی کے محفوظ تو نہیں ہیں, ہر مکتبہ چھاپ رہا ہے, جس کو موقع ملا ہے وہ چھاپ رہا ہے. لہذا اس میں جب سندھ میں مسلمانوں کی آمد کا باب پڑھیں گے آپ, محمد بن قاسم کا انجام جو میں نے بتایا وہ تاریخ فرشتہ میں آپ کو پہلی جلد میں ہی مل جائے گا. اسی طرح ابن خلدون, اب پہلے ہم اس کی ترتیب بتا دیں. ابن خلدون کی ایک جلد ہے وہ صرف مقدمہ ابن خلدون ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں صرف مقدمہ ہے. پھر اس کے بعد ہے جلد اول جلد دوم, وہ جلد اول اور جلد دوم ہے انبیاء کے حالات پر. پھر ہے جلد اول جلد دوم, وہ وہاں سے پھر رسول رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء بنی امیہ کا. تو وہ جو جلد ہے اوپر ہی لکھا ہوا ہے خلافت بنی امیہ. اس خلافت بنی امیہ میں جب آپ عبد الملک ابن مروان اور ولید ابن عبد الملک کے حالات پڑھیں گے تو خود بخود وہ محمد بن قاسم کا فہرست میں ہی مل جائے گا. وہاں وہ دوسرا انجام پڑھ لیجئے گا جو میں نے دوسرا انجام بتایا, ٹھیک ہے, مل جائے گا تاکہ تسلی ہو جائے. یہ تو تھا وہ سوال جو آیا تھا, اچھا سوال تھا, اعتراض نہیں کر رہا, یہ سوال اچھا تھا, میں نے دے دیا آپ کو جواب اس کا. اب بات کو آگے بڑھاتا ہوں, دیکھیے فرق کیا ہے. اولیاء اللہ نے جو اسلام پھیلایا اہل بیت کے ذریعے, اور اولیاء اللہ کا مطلب کیا ہے یاد رکھیے, اولیاء اللہ جب میں کہہ رہا ہوں تو شیعہ سنی کی قید نہیں ہے, شیعہ سنی کی قید نہیں ہے. اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں وہ جب آتے تھے تو اسلام کا پیغام لے کر آتے تھے, لیکن کیونکہ اپنا وہ سلسلہ جوڑتے تھے سید الاولیاء علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, جتنے بھی اولیاء کرام تھے کیونکہ وہ اپنا سلسلہ جوڑتے تھے سید الاولیاء کے ساتھ, لہذا خود بخود ان کی تعلیمات کے تحت جو مسلمان ہوتا تھا اس کے دل میں اہل بیت کی محبت گھر کر جاتی تھی. لہذا کیونکہ یہ باب الاسلام 86 میں نہیں بنا بلکہ یہ باب ولایت بنا 28 ہجری میں, جب پہلا اہل بیت کا چاہنے والا یہاں آیا. ولایت کے ذریعے سے اسلام داخل ہوا تھا, تلوار کے ذریعے سے نہیں. تلوار کے ذریعے سے تو زمین فتح ہوئی, 15,000 کو مارا, 20,000 کو مارا, یہی لکھا ہوا ہے تاریخ میں, کاٹ دیا گیا کر دیا گیا. اسلام کس نے پھیلایا؟ وہ جو اولیاء اللہ, ابھی تفصیل میں جائیں گے مگر تاریخی مثال دینا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اولیاء اللہ کے پھیلائے ہوئے اسلام میں اور تلوار کے پھیلائے ہوئے اسلام میں فرق کیا ہے, تاریخ کا جبر کیا ہے. بنی اسرائیل پر 800 سال جبر مسلط رہا کہ نہیں فرعونیوں کا, جو ہی وہ جبر ہٹا فرعون بھی گیا, اس کا مذہب بھی گیا, سب کچھ گیا, آزاد ہو گئے بنی اسرائیل. جبر جب تک رہا نظریہ رہا. اسپین میں مسلمانوں کی کتنے 100 سال حکومت رہی؟ 800 سال. سمجھ میں آیا بچوں کی, ہمارے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں, اسپین میں مسلمانوں کی حکومت کتنے 100 سال رہی؟ 800 سال. بنی امیہ گئے تھے نا, الداخل عبد الرحمن الداخل سب سے پہلا امی خلیفہ, وہاں جو فرار ہو کے جو بچ گیا تھا بنی عباس, وہ وہاں گیا, اس نے وہاں حکومت بنائی. 800 سال حکومت کرتا رہا تلوار کے ذریعے, جبر کے ذریعے, یعنی اس کی نسلیں حکومت کرتی رہی 800 سال بعد. 800 سال بعد جب شکست ہوئی اسلامی لشکر کو تو آج تک وہاں اسلام کا پتہ نہیں ہے. آپ مائگریٹ کر کے چلے جائیں اب جانے لگے, وہ اور بات ہے, ورنہ پہلے تو مسلمانوں کو آنے بھی نہیں دیا جاتا تھا وہاں, نیشنلٹی بھی نہیں. یہ کیا ہوا کہ 800 سال حکومت رہی مگر مسلمان کوئی نہیں بچا, حکومت ختم, مسلمان بھی ختم, جاؤ بھاگ جاؤ, یعنی گردنوں میں جو توق پڑے تھے وہ اتر گئے. اچھا اب آپ کیا سمجھتے ہیں, صرف اسپین پہ انگریزوں نے قبضہ کیا, کیا ایران پہ قبضہ نہیں رہا؟ ایران پہ برطانوی سامراج رہا, روسی سامراج رہا, فرانسیسی سامراج رہا, جرمنی سامراج رہا, قبضہ رہا ہے حکومتوں پہ, ایران پہ قبضہ رہا, حکومتیں بدل گئیں, شکست ہو گئی مسلمان حکمرانوں کو, مگر اس کے باوجود بھائی حکومت ختم ہوئی اسلام تو رہا. بھائی مسلمان تو تھے نا, مسلمان رہے, آج تک مسلمان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جبر کے ذریعے نہیں آیا تھا, اسلام نے تلواریں گردنوں میں نہیں رکھی تھی. یہاں جو اسلام آیا تھا اس نے دلوں کو فتح کیا تھا, لہذا دلوں کو فتح کرنے کے بعد اب گردن پہ کسی کی بھی تلوار ہو دل کی حکومت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اسپین پہ گردنوں پہ تلوار تھی, تلوار ہٹی دین بھی گیا. اب یہاں حکومت آتی رہی, مختلف سامراج حملہ آور ہوتے رہے, وہاں آذربائیجان, قرقیزستان, قزاقستان, روسی سیارت ریاستیں, ارے بوسنیا اب آپ کو پتا چلا کیوں, حالانکہ 350 سال کب حکومت ختم ہو گئی مسلمانوں کی؟ مگر مسلمان تو تھے نا. تو جہاں جہاں مسلمان یاد رکھیے اولیاء اللہ کے ذریعے سے گیا وہاں حکومتیں بے شک بدل جائیں. اسلام باقی رہا, مسلمان باقی. یہ ہندوستان کی سرزمین بھائی, آپ پاکستان میں ہیں, بنگالی بنگلہ دیش میں ہیں, ہندوستان میں اکثریت کس کی ہے؟ مگر جہاں جہاں اولیاء کرام گئے, اولیاء اللہ گئے, وہاں دیکھ لیجیے اب بھی مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں. حکومت ختم ہوئی, اسلام باقی ہے. کیوں؟ اسلام یہاں پر جو کلمہ پڑھوایا اولیاء اللہ نے, فاتحین نے گردنیں اڑائی. مسلمان جو لوگوں کو کیا وہ کس نے کیا؟ اولیاء اللہ نے. اور اولیاء کرام کے جتنے بھی سلسلے ہیں ان سب کا سلسلہ کہاں ملتا تھا؟ لہذا یاد رکھیے کہ شروع میں بھی, ابتدائی اسلام میں بھی مسجدیں الگ نہیں تھیں. اختلاف پڑ چکا تھا مگر مسجدیں الگ نہیں ہوئی تھی. ایک ہی مسجد ہوتی تھی, اسی میں سب نماز پڑھتے تھے. پھر بعد میں آہستہ آہستہ یہ ہاتھ کھولنے ہاتھ باندھنے والا جھگڑا شروع ہوا. پھر جب جھگڑے بڑھے تو پھر لوگوں نے سوچا بابا جھگڑے سے بچو, اپنا الگ بنا لو محلے میں الگ مسجد. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یوں آہستہ آہستہ بڑھا. لہذا اسی لیے کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں کہیں بھی ہیں, شیعہ کہتے ہیں ہمارا ہے, سنی کہتے ہیں ہمارا ہے. کیوں؟ وہ آتے تھے اسلام کی دعوت لے کر, مگر کیونکہ اس دروازے سے آتے تھے, جب آتے تھے تو اہل بیت کی باتیں کرتے تھے. لہذا ہاتھ کھول کے نماز پڑھے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے, اہل بیت کا عشق اس کے دل میں ضرور ہوتا تھا. محبت اہل بیت, نظر نیاز, پنجے تنے پاک, یہ ساری باتیں اس میں موجود رہتی تھی. اور وہ کیونکہ سب سے پہلے سندھ کے راستے سے داخل ہوئے, لہذا سب سے زیادہ اثرات کہاں پڑے؟ اسی سندھ کی سرزمین پر, جس کا ذکر ہم آج آگے بڑھائیں گے آپ کے سامنے. یہ اپنے بھی مقدمہ باندھا تھا کہ جہاں بھی اولیاء اللہ کے ذریعے سے, یعنی پیار اور محبت سے, جبر کے ذریعے کوئی بھی سسٹم نہیں چلتا. اب آج بھی اگر کوئی جبر کے ذریعے ہم سے اپنی بات بنوانا چاہ رہا ہے تو اطمینان رکھیے کچھ نہیں ہوتا. جبر کی مدت پہلے 800 سال تھی, پھر 400 سال ہوئی, پھر 200 سال ہوئی, اب 30-35 سال میں نپٹ جاتی ہے. کتنی مدت ہوتی ہے یہ؟ اینڈ چل رہا ہے. آپ یہ نہیں سمجھے کہ عروج پہ آگے, ان کا عروج نہیں ہے, یہ عروج نہیں بلکہ ان خوارج کے زوال کی نشانی شروع ہو گئی. یعنی اب اختتام قریب ہے. میں رہوں نہ رہوں, آپ رہے نہ رہیں, اطمینان رکھیں آپ. کیوں کہ اب چہروں سے نقابیں اتر گئی. اب آئیے, اب آج وہ گوشے 2-3 تاریخ کے آپ کے سامنے لائیں گے کہ جن سے آپ کو اپنی سندھ کی زمین کا پتہ چلے کہ اہل بیت کو اس زمین سے کتنی محبت تھی اور اہل بیت کا اس زمین سے کیا رشتہ ہے سندھ کے ساتھ. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ایسے خشک میدان میں جب یہ نعرہ لگتا ہے میرا دل بڑا بڑھ جاتا ہے. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. ہاں, خدا نہ کرے خشک میدان سے, یہ نہ سمجھے کہ آپ کو کہہ رہا ہوں, یعنی اپنی خشک بیانی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ایسے خشک بیان پر جو میں بیان کر رہا ہوں تو بالکل خشک ہوتا ہے, مگر بہرحال آپ لوگوں کی ماشاء اللہ حوصلہ افزائی ہے. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے, مجھے بھی کچھ توفیق دے دے پروردگار. آئیے, ہم نے 28 ہجری کا ذکر کیا تو سب سے پہلے جو پہنچا اہل بیت کا چاہنے والا تھا حنیف بن قیس. اب دوسرا مرحلہ آپ کو بتائیں, 38 ہجری مولا عارفان, مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور 39 ہجری کا آغاز سمجھ لیجیے, اس کو آخری دور ہے مولا کا. نہروان سے فارغ ہو گئے, 9 آدمی بچے تھے, یہ 9 وہ تھے جو جنگ میں بچے تھے. یہ نہ سمجھے گا کہ کل خوارج, کیونکہ فکر تو مختلف شہروں میں موجود تھی نا, فکر تو ہر جگہ تھی. شکست تو انہیں میدان میں ہوئی تھی نا, یہاں مر گئے سب, مگر ان کے خاندان تو تھے, ان کے بال بچے تو تھے, ان کے دوست احباب دوسرے شہروں میں, فکر تو بکھری ہوئی تھی نا ہر جگہ. جیسے یہاں فکر تو ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے نا, خوارج جگہ جگہ شکلوں سے پہچان لیا, کہ یہ خارجی تو آج کل اپنی شکل سے ہی پہچان لیا جاتا ہے. صلوات اور بھیج دیجیے محمد آل محمد. تو یہ خوارج, یہ وہاں سے بھاگ کر کہاں آئے؟ مکران, کیونکہ مکران میں تھوڑی گرفت مسلمانوں کی ڈھیلی پڑ چکی تھی. مکران سے مراد کیا ہے اس وقت کا؟ اما عمان بھی, سلطنت عمان جو ہے نا مسقط, آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے سمندر کا بھی, ادھر مسقط ادھر یہ گوادر, یہ سب مکران تھا, وہ بھی اس میں شامل تھا. وہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ مسقط میں اب تک خوارج کا 45 سال پہلے تک 60 تک ان کا عروج رہا ہے خوارج کا, اور یہ سب و شتم اب تک کرتے تھے 45 سال پہلے تک مولا پر. اب وہ سرکاری طور پہ اس کو پھر ختم کر دیا گیا اس کی جڑ اکھاڑ میں, مگر دل میں وہ نفرت اور بغض تو ہے نا, اس لیے مال دے دے کے مدد کرتے ہیں باغیوں کی, خود تو لڑنے کا دم رہا نہیں. اب سمجھ گئے, یہ پوری بیلٹ ہی ہوئی تھی. خوارج کا یہاں پر عروج ہوا تو مولا نے پھر اپنے ایک جانسار کو یہاں پر بھیجا, اس جانسار کا نام ہے حارث ابن مرہ عبدی, حارث ابن مرہ عبدی یہ اس کا نام ہے. اس کو لشکر دے کر بھیجا, بصرے سے روانہ کیا. بصرے میں عبداللہ ابن عباس ابھی معزول نہیں کیا تھا جناب عبداللہ ابن عباس کو, جناب عبداللہ ابن عباس مولا کی طرف سے والی ہیں, ان کے ذریعے سے بھیجا کہ تم جاؤ مکران اور خوارج کی بیخکنی کرو. تو حارث ابن ابنا ابن حارث ابن مرہ عبدی آیا ہے, اس نے مکران پہ کنٹرول کیا, یہاں خوارج کا خاتمہ کیا, پورے مکران کو قبضے میں لیا, اور پھر یہ آگے تک چلا گیا ٹھٹا تک, یہاں تک 1000 قیدی اس نے وہاں بھیجے کوفہ بنا کے. وہ 1000 کے 1000 قیدی مولا عارفان نے رہا کر دیے, آزاد کر دیے. جب وہ واپس آئے تو دل میں اہل بیت کی محبت کا چراغ لے کر آئے. سندھ کے لوگ, یہ سندھ کے لوگ 1000 سندھی جن کو آزاد کیا مولا عارفان نے, ان کی نرم خوئی کی وجہ سے. یہ میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ زمین فطری طور پہ نرم خو تھی, حالات اور زمانہ انسان کو بگاڑتا ہے, ورنہ یہ لوگ جنگجو, پوری ہند کی زمین سندھ کی زمین یہ جنگجو نہیں تھے, یہ لڑائی جھگڑا نہیں پسند کرتے تھے, مگر زمانے نے ان کو جھگڑالو بنا دیا. جیسے ہم کہتے ہیں آج بھی ہم نے کہا اوپر تک پیغام پہنچایا کہ دیکھو بھائی ہم صبر تحمل برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے, کہیں بھی نہیں لڑیں گے اور لڑیں گے آئندہ بھی نہیں لڑیں گے, اور اپنے اہل سنت بھائیوں سے تو ہمارا کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں, کسی بھی قسم کا جھگڑا نہیں ہے ہمارے بھائی. لیکن اگر اس ناصبی ٹولے نے ہماری عبادت گاہوں کی طرح رخ کیا تو پھر ہم مرنا جانتے ہیں کہ کیسے مرتے ہیں عزت کے ساتھ. یہ آپ سب کو پیغام دے رہا ہوں, لفاظی نہیں ہے. پھر گلا مت کرنا, شکوا نہ کرنا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تمہارے گھر پہ کوئی حملہ کرے گا تو پوچھو گے کسی سے کہ کیا کرنا ہے, کہ کدھر ہے مولانا حسن قمر, پوچھے ہم کیا کرنا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے, مردوں کی طرح جیا جاتا ہے, دلیروں کی طرح جیا جاتا ہے, بہادروں کی طرح جیا جاتا ہے. پیٹھ پہ نہیں وار کھانا ہے, پیٹھ پہ نہیں گولی کھانی ہے. جب مرنا ٹھہرا ہے تو دنیا کو بتائیں گے علی والے کیسے مرتے ہیں, پھر کیا کرنا ہے. اس سے پوچھو اس سے پوچھو, کائے کا پوچھو بھائی, جب وقت آ جائے گا تو یہ ہم نے پیغام دے دیا کہ ہم کسی سے نہیں لڑیں گے, ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے, صبر تحمل برداشت کا دامن ہم نے چھوڑا ابھی تک اور نہ چھوڑیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہماری طرف آئے ہم پر حملہ کرے, پھر ہم گھر میں دبک کے بیٹھ جائیں گے, پھر ہم کربلا بنانا جانتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کربلا کیسے بنائی جاتی ہے. اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. بابا کربلائے عصر میں جی رہے ہو, فخر کرو کہ اللہ نے اس قابل تو پایا کہ اس امتحان کے زمانے میں پیدا کیا. ہر قوم سے اللہ امتحان بھی نہیں لیتا ہے, اسی سے امتحان لیا جاتا ہے جسے امتحان کے قابل پاتا ہے, کہ جو امتحان دے سکتا ہے نا اسی سے امتحان لیا جاتا ہے. ہر ایک کو تھوڑی امتحان کی بٹی میں ڈالا جاتا ہے, تو ہمارا فخر ہے. کون سی ایسی باتیں نکل جائیں گے, وہ زمانے نکل گئے 1400 سال, یہ بھی نکل جائے گا. ہمارے بچے تو ہمیں ذلیل نہ کریں, ہماری نسلیں تو ذلیل نہ کریں کہ جب کربلائے عصر ان کے سامنے آئی تو ڈر گئے, پیچھے ہٹ گئے, گھروں میں بیٹھ گئے. نہیں بابا ایسا نہیں, اپنے بچوں کے لیے ذلت تھوڑی چھوڑ کے جانی ہے, اپنے بچوں کے لیے عزت ہی عزت چھوڑ کے جائیں گے. اطمینان رکھو, سلوات بھیجے محمد آل محمد پر. عزت تو اب یہ آگے تک پہنچے, تعلیمات عام ہونا آہستہ آہستہ شروع ہوئی. 3 کنیزوں کا ذکر ہے سندھ کی, اور بہت ہی محترم کنیز ہے. ایک ہیں جناب حمیدہ, ایک ہیں جناب سلافہ, اور ایک ہیں جناب ہورا. کنازی تو کنیزیں تو بہت گئی ہیں. سلافہ وہ پہلی کنیز ہے جو اہل بیت کی خدمت میں پہنچی ہے, سندھ کی کنیز مولا کائنات کی خدمت میں آئی ہے, اور جناب شہر بانو کے لیے اس کو مخصوص کیا گیا. اور چوتھے امام کی ولادت کے بعد, ولادت مبارک, ولادت با سعادت کے بعد چوتھے امام کی خدمت یہ سلافہ نے کی ہے. اس سندھی کنیز نے چوتھے امام کو پالا جیسے کنیزوں خدمت کی ساری. دوسری کنیز کا ذکر ملتا ہے حمیدہ. یہ حمیدہ وہ ہیں جن کو مولا کائنات نے چوتھے امام کے عقد میں دیا, یعنی ان سے آپ کا نکاح ہوا. یہ سندھ کی وہ کنیز ہے جو امام کے عقد میں آئی پہلی. تیسری کنیز ہے ہورا. ان تینوں میں 15-15 20-20 سال کا فاصلہ, یاد رکھیے گا, جس میں کہ ایک ہی وقت میں سب ہو رہا ہے, ایک وقت میں نہیں ہو رہا. جناب سلافہ آئی ہیں کب؟ جب چھوٹے سے جناب حضرت. جناب حمیدہ آئی ہیں کب؟ جب عقد ہوا ہے. جناب ہورا کون ہے؟ جناب ہورا وہ کنیز ہیں جنہیں جناب مختار نے چوتھے امام کے پاس بھیجا تھا کہ سندھ سے جو مال غنیمت آیا ہے اس میں یہ کنیز آئی ہے, اور پاک صاف ترین ہے, کسی نے اس کا جھلک تک نہیں دیکھی ہے. میں نے سوچا کہ میں اس پاک طاہر پاک اور صاف کنیز کو آپ کی خدمت میں بھیجوں. جب یہ کنیز پہنچی ہے سندھی کنیز چوتھے امام کی خدمت میں, تو چوتھے امام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ خدا کے رسول میرا عقد پڑھا رہے ہیں جنت کی حور کے ساتھ. اور جب یہ واقعہ پتا چلا مختار کو کہ میں نے جو کنیز بھیجی تھی اس کے بعد مولا نے شکر ادا کیا, تو وہ سجدے شکر میں جا کے رونے لگا کہ میں اس قابل ہوں کہ میں نے معصوم کے خواب کی تعبیر اس کو پیش کی. اور یہ جو جناب ہورا ہیں, یہ جو جن کو اپنے عقد میں لائے چوتھے امام, انہی کے بیٹے کا نام ہے زید, زید بن علی. جناب زید, زیدی صاحبان کو غور کرنا چاہیے, مرد ہو مرد, شیر کی نسلیں ہو, یوں ہی سب سادات شیر کی نسلیں, اسد اللہ کی اولاد ہیں. لیکن زید کا جو قیام ہے وہ تو میں یہاں پڑھ چکا ہوں. تو خدا کے بندو کبھی کبھی نظر ثانی تو کیا کرو, کیا تھے کیا ہو گئے ہو سب کے سب. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی کی بات؟ تو آپ دیکھیے, اب جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیسا رشتہ جڑ گیا, یعنی پہلے امام کے دور سے سندھ سے ایک رشتہ, یعنی نظر تھی نا اہل بیت کے مستقبل پہ. جانتے تھے کہ اہل بیت کا سب سے بڑا جو قلعہ بنے گا, سب سے محکم جو جگہ بنے گی وہ یہ جگہ بنے گی, یہ ساحل بنے گا, یہاں پہ آئیں گے, یہاں زیادہ مضبوط بن جائیں گے شیعہ. اب آپ کو ایک اور تاریخی بات آگے بڑھائیں سندھ کی اور لے کر چلیں آپ کو, تاکہ آپ کو معلوم تو ہو کہ ہم کیا ہیں, کیا ہو گئے. ابھی تک جو مذہب کی ترویج اور تبلیغ ہو رہی تھی, وہاں سے آئے ہوئے لوگ سادات اور ان کے ساتھ جو وہ پھیلاتے تھے, یہاں اس پورے بر صغیر کا پہلا عالم, مسلمان عالم, شیعہ سنی چھوڑی, وہ کون ہے؟ اس لیے تاریخ کو کھنگالتا ہوں, نکالتا ہوں اس میں سے چیزیں کہ پتہ چلے کہ آخر کون تھا پہلا عالم, کس کا تھا پہلا عالم. امام جعفر صادق علیہ السلام کی دانشگاہ یونیورسٹی, جس میں ساری دنیا سے لوگ آ کر پڑھا کرتے تھے, سب پڑھا کرتے تھے, اور علم بانٹنے میں کبھی معصوم نے یہ نہیں پوچھا کہ تیرا عقیدہ کیا ہے. یہ ہم ہیں جو اوپر باہر ہی لکھ دیتے ہیں خبردار داخلہ بنا, جملہ یہ نہیں ہوتا, جملہ ہی ایسا لکھا ہوتا ہے کہ کوئی آئے گئی نہیں, نام ایسا ہوتا ہے نہیں آتا کوئی. ائمہ طاہری نے جب علم بانٹا تو بغیر کسی تفریق کے, تو علماء آ رہے تھے جا رہے تھے. پہلا بیت جو سندھ سے گیا اس کے تین علماء مشہور ہیں تاریخ میں, ٹھٹا کے, میں نے اشارہ کیا تھا نا کہ ٹھٹا 400 مدرسے تھے اس ٹھٹا میں, تاریخ ہے افسانہ نہیں ہے, 400. ملتان اور ٹھٹا یہ دو مرکز تھے بس عالم اسلام جہاں تک پھیلا تھا اس وقت, دو مرکز. ٹھٹا پائے تخت برا ایک زمانے میں سندھ کا, اتنا بڑا علمی مرکز تھا کہ یہاں, اب یہ کیسے بنا ٹھٹا علمی مرکز, حوض علمیہ کیسے بنائی ہے؟ یہاں سے بیٹھ گیا پڑھنے, اس میں چھٹے امام کے تین شاگرد بڑے مشہور اور وہی پہلے علماء کہلاتے ہیں. اس پورے برے صغیر کے چیلنج کر رہا ہوں, اس سے پہلے وہاں کے علماء تو ہیں جو آئے, میں مقامی بات کر رہا ہوں, لوکل. لوکل سے مراد یعنی برے صغیر, سب کانٹیننٹ, سندھ نہیں پورا سب کانٹیننٹ. یعنی یہاں بحر عرب سے لے کر اور وہ راجکماری کی چوٹی تک کی بات کر رہا ہوں جس میں پورا یہ بر صغیر آتا ہے, اس کے لوکل علماء کی. کوئی کہہ دے فلاں عالم آیا تھا, ہاں بھی وہ آئے تھے, وہاں سے جو آئے تھے ان کی بات نہیں کر رہا, فارس سے بھی آئے, عرب سے بھی آئے, عجم سے بھی آئے, طبرستان سے بھی آئے, گیلان سے بھی آئے, میں جانتا ہوں سب جگہ سے آئے علماء. مقامی علماء کون تھے؟ یہاں کے مقامی علماء سب سے پہلے جن کو تیار کر کے بھیجا معصوم نے, اور پھر معصوم کے شاگرد تینوں کے تینوں, چھٹے امام کے شاگرد, علوم عقلیہ نقلیہ کا ماہر جنہیں بنا کے بھیجا, جنہوں نے یہاں پر تشیع کی علمی بنیادوں کو, محبت کا بیج تو پڑ چکا تھا, اب تھا علمی عمارت کو تعمیر کیا جائے. یعنی ائمہ طاہرین کا ہمیشہ یہ دستور رہا کہ محبت کا بیج پہلے وہ, محبت کے ساتھ جو علم دیا جائے گا وہ اثر دکھائے گا, محبت کے بغیر جو علم دیا جائے گا وہ بھی اثر دکھائے گا. جو دکھا رہا ہے پاکستان میں دکھا رہا ہے نا, دکھا رہا ہے کہ نہیں دکھا رہا؟ دکھا رہا ہے. خیر جناب, تو جتنے بھی تھے یہ تین افراد, ملا, پہلا نام بتا رہا ہوں, ملا آخوند فرج سندھی, ملا آخوند فرج سندھی, دوسرا نام ملا آخوند خالد سندھی, ملا آخوند خالد سندھی, تیسرا نام ہے ملا آخوند آبان سندھی. کیوں نہیں ملے گے ان کے نام آپ کو تاریخوں میں؟ کیونکہ جب یہ ان کے نام لکھیں گے تو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ شاگرد کس کے ہیں, اسی لیے کھنگالنا پڑتا ہے نا, نکالنا پڑتا ہے. میں نے بتا دیے نام, حوالے کو تو چھوڑو بھائی, حوالہ تو میں دے دوں گا جب دوں گا. میں تو پہلے یہ الٹا سوال کروں گا سوال کرنے والے سے, اچھا ان کے علاوہ کوئی نام بتاؤ جو پہلے مقامی عالم بن کے آیا. بھائی آپ لے آؤ, میرا دعویٰ اسی طرح غلط ہوگا, جب آپ نہیں دو گے تو حوالہ دوں گا. آپ میرا جواب لے آؤ پہلے کہ میں نے تین نام دیے کہ اس بر صغیر میں جو پہلے عالم ہے, علماء, فقیہ, فقیہ جن کو کہتے ہیں. یہاں ایک اور جملہ معترضہ عرض کر دوں, چھٹے امام موجود ہیں, ظاہری طور پر موجود ہیں, شاگرد بنا بنا کے, نائب بنا بنا کے بھیج رہے ہیں, مگر آج کا ہمارا اتنا عقل مند ہے کہتا میں تو مولا کی تقلید میں ہوں. تمہاری عقلوں پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. امام خود موجود ہے مگر جانتا ہے کہ ہر جگہ ایک نائب ہونا چاہیے, سندھ سے کون مسئلہ روز پوچھنے جائے گا, وہاں کہاں کہاں کے لوگ جائیں گے. اس لیے 5000 شاگرد تیار کیے تھے معصوم نے تاکہ ہر جگہ میرا نائب یہ جو کہے گا میرا فتویٰ ہے. جب نائب ہر بات پوچھتا تھا امام سے کہ اس مسئلے میں کیا کہہ رہے, اصول بتا دیے تھے, علوم دے دیے تھے ہاتھ میں کہ ان کی بنا پہ فتویٰ دینا ہم ذمہ دار ہیں, ہم ذمہ دار ہیں ایمانداری سے فتویٰ دینا, پیسے لے کے نہ دے دینا. پھر برا لگ جاتا ہے ہمارے دوستوں کو, سلوات بھیج دیجیے محمد عالم محمد. ایک بات رب الناس, اچھا تو یہ تین اس پوری سرزمین پر سب سے پہلے جو علماء, علماء لوکل علماء, بر صغیر کے علماء, وہ تینوں کے تینوں چھٹے امام کے شاگرد, تینوں کے تینوں مکتب اہل بیت سے درس لیے ہوئے, اور ان تینوں نے پھر یہاں مدرسوں کا جال بچھایا. اب یہاں پڑھائی شروع ہوئی نا, اپنا حوزہ. یعنی امام یہی چاہتے تھے کہ پڑھ پڑھ کے جاؤ. قرآن کا بھی حکم یہی ہے عزیزو, کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہجرت کرے, جائے, دین کا تفقہ حاصل کرے, دین کا علم حاصل کرے, اور پھر آ کر اپنے لوگوں کی خدمت کرے. ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے تمہارے اندر کہ جو کام انجام دے. لہذا ائمہ طاہرین نے اپنے سامنے یہ کر کے بتا دیا کہ جب ہمارے سامنے یہ ضرورت ہے تو ہمارے غیبت کے زمانے میں ضرورت نہیں ہوگی. بھائی پھر تو زیادہ ہوگی نا, جب امام معصوم ظاہری طور پہ موجود ہے, اپنے نائبین بنا بنا کے بھیج رہا ہے, جاؤ تعلیم دو, جاؤ تعلیم دو, جاؤ تعلیم دو, بعد میں کا کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا کرو گا, میں تقلید وقت نہیں کرتا بھائی, وہ تو امام زمانہ کی تقلید میں ہوں. اب میں کیا کیا سوال کر سکتا ہوں, نہیں کروں گا. کبھی کوئی مل جائے مجھے پھر اسے پوچھوں گا میں کہ کس کس چیز میں تقلید کرتا ہے, ذرا تو بتا دے, اپنا حلیہ دیکھ کے بتا دے کہ کس چیز میں تقلید کرتا ہے, باقی چیزیں چھوڑ دے. لیکن جان چھڑانے کے لیے آسان بنا. یا کوئی کہہ دے گا مولا علی کی تقلید میں ہوں, اپنی حرکتیں تو دیکھ, شرم بھی تجھے نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ تو مولا علی کی تقلید میں, تو امام زمانے کی تقلید میں شرم بھی نہیں آتی. گناہگار انسان تو وہ ہوتا ہے کہ میں کہاں, عاجز انسان کون ہوتا ہے کہ جو شرماتا ہے اپنی غلطیوں پہ. یہ ایمان کی علامت ہے, یاد رکھیے. جو غلطی کر کے نادم ہوتا ہے نا, پریشان ہوتا ہے, ضمیر ملامت کرتا ہے, اس کا مطلب ہے اس کا ایمان زندہ ہے, ایمان باقی ہے. اور جو غلطی بھی کرے نادم بھی نہ ہو, ڈھیٹ بن جائے, اس کے اوپر ضمیر نہیں ہے, اس کا بے ضمیر ہے, ایمان نہیں ہے, بے ایمان ہے. وہ نادم ہونا معصومین نے علامت بتائی کہ جب تک تمہارا ایمان سلامت رہے گا جب تک غلطی کر کے نادم ہوتے رہو گے. لیکن دیکھو خبردار, اتنی غلطیاں نہ کر بیٹھنا کہ ڈھیٹ, یہ اپنا لفظ استعمال کر رہا ہوں, روایت میں بھی ہے لفظ, کیسا نہ ہو کہ دل پورا سیاہ ہو جائے, پھر وہ ندامت کی صلاحیت ختم ہو جائے, تو پھر یہ ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہے فٹ پاتھ میں بیٹھے ہوئے, توزیع المسائل لکھ رہا ہوتا ہے, اپنی الگ سب سے الگ لکھ رہا ہوتا ہے, صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر, اس کو سب پتہ ہے, اس کو سب پتہ ہے. مجھے بھی بہت ٹکراتے ہیں, کہنا کہ میرا بھی, میں ہر ایک سے جانتا ہوں مجھے کیسے بات کرنی ہے, میں بھی یہی پیدا ہوا ہوں, مجھے پتا ہے کس کو کیسے جواب دینا ہے, کیا کیا جائے. تو جناب بھیجا نائبین کو, اب یہ نائبین جانتے ہیں کہ کیا کام کرنا ہے نا. ان تینوں نے جال بچھایا مدرسوں کا, اور پھر یہاں پڑھانا شروع کیا. ان کے بہت بڑے شاگرد ایک کہاں تک پہنچ گئے, سندھ سے یہ چلتا ہوا پیغام پہنچ گیا گجرات تک. گجرات یہ پنجاب کا گجرات, انڈیا کے گجرات کی بات نہیں کر رہا, وہ الگ آیا وہاں سے اسلام. ابھی تو میں باب الاسلام کی بات کر رہا ہوں, جس کو میں ہمیشہ باب ولایت کہتا ہوں, کیونکہ یہاں اسلام آیا ہے ولایت کے راستے, تلوار کے راستے نہیں آیا تھا, یہ باب ولایت ہے. یہ سندھ جو ہے اصل میں اس کا نام کیا ہے, باب ولایت ہے, علی ابن ابی طالب. یہاں پہلے میرے مولا کا ذکر آیا ہے, اسی لیے اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں وہ سب محبت کا اسلام لے کر آئے نا, کشمیر میں ہو, پنجاب میں ہو, یہاں ہو. تو دوسرا نام جو بہت مشہور گزرا ان تینوں حضرات میں سے, ملا آخوند ابان سندھی کے شاگرد ملا محمد علی گجراتی. ملا محمد علی گجراتی کہاں پہنچے, گجرات, پنجاب والا گجرات, اپنا گجرات. اور یہاں پہ کمبے یا کمبے نام کی کوئی جگہ ہے جہاں ان کا روضہ ہے اب تک, اور ان کو پیر پرواز شاہ کے نام سے وہاں جانا جاتا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ ان کے روضے کا بھی وہی حال ہے, آپ سے زیادہ ہمارے اہل سنت بھائی محبت کرتے ہیں. اب میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہی تو ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے جب یہاں اسلام پھیلایا نا, تو کیونکہ ولایت کے دامن سے وابستہ تھے, تو انہیں نے لوگوں کو اس بات پہ تشدد نہیں کیا کہ زبردستی کہ یہ کرو یہ کرو, ہاتھ باندھو ہاتھ کو, نہیں, بابا اللہ کا نام لو, اللہ کی عبادت کرو, اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھو, تاکہ یہ لوگ جھگڑ نہ پائے. ان کی کوشش کیا تھی, اب وجہ بتاؤں, فلسفہ بتاؤں, ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ ہندو ہیں نا, یہ سکھ, ان کے 350 قسم کے مذہب ہیں, اگر ان کو فرقوں میں ڈال دیا, فرقہ پرستی کی ان سے باتیں کی, تو یہ اسلام کو بھی قبول نہیں کریں گے, کہیں گے یہ بھی ایسے ہی ہے. لہذا وہ جو بھی بات کرتے تھے اللہ رسول اور اہل بیت کا ذکر ساتھ ساتھ, اب وہی کلاموں میں آپ کو ملے گا, بلے شاہ ہو, پاک پتن والے ہوں, وارث شاہ ہو, بری امام ہو, جو بھی ہو, ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ہیں. حتیٰ کہ ان کو چھوڑ دیجئے, قومی تحریکیں چلانے والے افراد کو شمار کر لیجئے آپ, جمال الدین, سید جمال الدین افغانی, شیعہ کہتے ہیں شیعہ, سنی کہتے ہیں سنی, افغانی کہتے ہیں افغانی, اور ایرانی کہتے ہیں اسد آبادی. وہاں کیا کہتے ہیں, جمال الدین اسدا, وہاں اسد آباد کہتے ہیں, اسد آباد کا ہے ہمارا, جمال الدین اسد آبادی, افغانی کہتے ہیں جمال الدین افغانی, شیعہ کہتے ہیں شیعہ, سنی کہتے ہیں سنی. کیوں؟ ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا تھا کہ کسی بھی طرح اسلام کی دعوت دو, رسول کی دعوت دو, ان کو بلاؤ, اہل بیت کی محبت کے نام پہ جمع کر لو. کیوں؟ اہل بیت کی محبت کا کمال یہ کہ یہاں جبر نہیں ہے, یہاں تلوار گردنوں پہ نہیں ہے. تو جہاں جہاں آذربائیجان میں جائے اسلام, بوسنیا میں جائے اسلام, جہاں بھی اولیاء اللہ لے کر جائیں گے اسلام, وہاں تلوار گردن پہ رہے یا ہٹے, حکومت کسی کی بھی آئے, اسلام اپنی جگہ باقی رہے گا. اسپین میں تلوار ہی تلوار تھی, لہذا تلوار ہٹی چھٹی, بس یہی اب کچھ عرب ملکوں کے ساتھ ہونے والا ہے, جو کہتے ہیں نا اللہ ہی اللہ, بس اللہ ہی اللہ, بس اللہ ہی اللہ, ان کی بس نکلنے والی ہے. مثلا دیکھیے آپ ادھر سے میں انشاءاللہ یار یہ جو آگ انہی نے بھڑکائی ہے نا پورے عالم اسلام میں, وہ جو شام اور عراق کا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ملک میں, وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. انشاءاللہ دل سے دعا کیجئے کہ اللہ اس فتنے کو ناکام کر دے. یہ وہی سازش, وہی سازش. یہاں کوئی شیعہ سنی نہیں لڑ رہا, لیکن اتنے دھماکے کرو کہ آخر وہ بغداد میں دیوار بن گئی کہ نہیں بن گئی. صدام صفاق ترین حکمران ہے تاریخ کا, مگر اس کے دور میں بھی شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہوا تھا, وہاں شیعہ سنی نہیں لڑتے. لیکن جیسے یہ ملون آئے انہیں اتنے دھماکے, اتنے دھماکے, اتنا مارو کہ بالآخر لوگوں کو مجبوراً اوس و خزرج کی طرح روتے تھے اور لڑتے تھے. اوس و خزرج کی لڑائی ایسی تھی, دو بھائیوں کی اولاد تھے, دونوں قبیلے بنی قیلہ کہلاتے تھے, ان کی ماں کا نام تھا قیلہ. نہیں چاہتے تھے کہ جنگ کریں, لیکن مجبوراً قبائلی بنیادوں پہ لڑنا پڑتا تھا, ان کو ایک دوسرے کو مارنا پڑتا تھا. یہی ہوا بغداد میں, یہی ہوا شام میں, اور جو کرنے والا ہے اس کا انجام میں آپ کو بتا دیتا ہوں, رہوں یا نہ رہوں. افغانستان میں کیا کیا گیا تھا, کودے تھے نا, جہاد کرایا تھا نا, پیسے لیے تھے, دیے بھی تھے, جہادی بنائے تھے, روس کے خلاف گھس گئے تھے, یہی ہوا تھا. بعد میں کیا ہوا, اب کیا ہو رہا ہے, وہ ادھر ہی ٹوٹ پڑے نا سارے. بس یہ تاریخ کا سبق ہے, ہمیں یاد ہے, وہ بھول گئے. جنہیں تم شام میں لے کر آئے ہو نا, جن کو تم نے شام میں اکٹھا کیا ہے, اطمینان رکھو یہ تم نے خود اپنی موت آپ بلا لی. جیسے جنرل ضیاء نے یہاں اپنی موت آپ بلائی نا, ان کو اکٹھا کر کے جمع کر کے وہ کہاں جائیں گے, انہیں لوٹ مار کی عادت ہے بھائی, خوارج ہے وہ. لہذا شام میں کچھ بھی ہو اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہم باقی رہیں گے, ہمیں معلوم ہے. لیکن جب یہ پلٹے گا نا, تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی بس نکلنے والی ہے, وہ یہ بس ہے. یہ جب پلٹیں گے تو کہاں جائیں گے, یا ترکی ہے یا پھر خائن الحرمین شریف ہے. نہیں سمجھ میں آ گیا, پھر یہی جگہ. یہ تاریخ کا سبق ہے, اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہم سہ جائیں گے, ہم نکل جائیں گے, مگر یہ خوارج اپنے انجام کو یہ پہنچیں گے, اطمینان رکھو. پہلا شیعہ حاکم باضابطہ یہاں کا ملتان میں جو بیٹھا ہے, اس کا نام ہے جعفر الملوک. اب لقب کچھ اور نام کچھ اور ہو تو مجھے نہیں, لیکن تاریخ میں میں نے یہی پڑھا, یہی نام. پہلا شیعہ حاکم جس نے ملتان میں پہلی سلطنت قائم کی, اس کے سلطنت قائم کرنے سے کیا ہوا, اولیاء کی سرزمین ٹھٹا کے بعد دوسرا شہر کون کہلایا؟ آج تک اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اولیاء کا مطلب کیا ہے, یعنی جتنے بھی سلسلے ہیں سب کہاں مل رہے ہیں, سید الاولیاء مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اولیاء اللہ, اولیاء. اب مجھے بتائیے کہ اب وہ سب کچھ بگاڑا جا سکتا ہے, مگر اولیاء ہے ولی کی جمع, اور ولی قرآن میں کس معنی میں آیا, سارے معنوں کو چھوڑ دیجئے, ایک معنی کو لے لیجئے, اللہ ولی الذین, اللہ تمہارا ولی ہے. اب دوسرا معنی دیکھیے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, سارا سال سنتے رہتے ہیں آپ, میں نے بھی محرم میں شاید پڑھی تھی آیت. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ولی کیا ہے, مولایت کیا ہے. اس لیے یہ مولایت کی اصطلاح یہاں پہ رائج ہو گئی کہ جو بھی اللہ کا ولی آتا تھا, علی کے ذکر کے بغیر وہ دعوت کا آغاز ہی نہیں کرتا تھا. اسی لیے اب ایک اور آپ کو حوالہ دیتے جائیں تاریخ کا, کہ اسی لیے یہ قوالی کیا ہے, قول سے ہے, قول پڑھتے ہیں نا قوال, قوال اسے قول پڑھنے والا بہت زیادہ, کیونکہ قوال صیغہ مبالغہ ہے عربی کا, طلاب جمع ہے نا طلبہ کی, طلاب, اور صیغہ مبالغہ کر دیا جائے کلاب جمع کے لیے بھی آتا ہے, اور کہیں صیغہ مبالغہ بہت زیادہ, جیسے علام, علامہ, صیغہ مبالغہ کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ علامہ جو اپنے زمانے میں تنہا ہو، اکیلا ہو، پرانے زمانے میں. اب تو ماشاءاللہ ہر پتھر کے نیچے سے کتنی ترقی کر لی ہم نے علمی، ماشاءاللہ کتنے ترقی کر گئے. اس زمانے میں لوگ ترستے تھے، کوئی علامہ بن گیا تو ہو علامہ سب. ابھی تک فقہ میں اگر صرف یہ لکھ دیا جائے کہ علامہ نے یہ فرمایا تو شیعہ ہو یا سنی سب فقہا جانتے ہیں اس کا مطلب ہے علامہ ہلی. نام نہیں لکھتے، نام جب اقوال لکھے جاتے ہیں نا فقہ میں کہ فلاں کا اس میں یہ قول، فلاں کا اس میں، علامہ نے آخر میں آتا ہے ان کا نام، یعنی اتنا مستند سمجھ، علامہ نے اس میں یہ فرمایا. اب ہمارے یہاں کسی سے کہتے ہیں وہ کون سے علامہ نے، دس تو میری گلی میں ہے بھائی، ہے نا. بس اب اپنے اوپر نہ ہنسیں تو کیا کریں، ہمارے پاس اور کچھ رہ بھی نہیں گیا. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علی. اللہ کلاب، یہ سب کیا ہے؟ صیغہ مبالغہ. تمام. تو اب یہ جتنے بھی تھے اولیاء اللہ قوال کے ذکر کر رہا تھا کہ قوال، قول بہت زیادہ پڑھنے والا، قوال یہ صیغہ مبالغہ عربی میں قوال. یہ کون ہے؟ یہ ان کا روزگار ہی یہی تھا. سید علی ہمدانی کا اصل کارنامہ بتا رہا ہوں آپ کو. واہ. امیر خسرو تو بہت بعد کی بات ہے نا، امیر خسرو نے بھی اس کو بہت، یعنی اس پہ محنت کی، بہت کام کیا، کیونکہ بہرحال موسیقی ایک چیز تو تھی نا، اور یہاں تو رچ رچ میں، یعنی رگ رگ میں رچی بسی تھی موسیقی. ان کے بھجن، ان کے گانے، پورا ہندو مت جو تھا وہ سب کا سب موسیقی پر ڈیپینڈ کرتا تھا نا، موسیقیت تھا. کیا کیا جائے، ان کا روزگار، ان کو کچھ آتی نہیں تھا، وہ بھجن گایا کرتے تھے. آج بھی ہندوستان جائیے آپ، صبح صبح بھجن گا رہے تھے اور لوگ سمجھتے قوالی، اور قوالی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ بھجن گا رہے ہوتے اپنا، مگر اوزار وہی ہے نا، ابزار وہی ہے. تو کیا کیا جائے، اس کا کیا حل نکالا جائے؟ روزگار یہی تھا، سب کچھ یہی تھا. تو جب وہ اسلام قبول کرتے تھے تو پھر ان کو منقبت اور اس راستے پر ڈالا گیا، اس کی دھنیں الگ ہیں. یہ تو اب مکس ہو گیا نا، گانا بجانا سب، اب تو ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں مکس ہو گئیں ہے نا، سب چیزیں الگ الگ ہوا کرتی تھی. مرثیے کے آداب، سلام کے آداب، نوحے کے آداب، اب تو میں کیا عرض کروں، کیا رہ گیا، سب کی دھنیں الگ، بنانے والے الگ. پتہ چلے اب تو بات یہ کہ پاپ گان میں فاسٹ فاسٹ سلو نہیں، فاسٹ چاہیے. اور اب تو ایسے ایسے ماشاءاللہ، معذرت کے ساتھ اب جہاں اتنی باتیں کہتا ہوں یہ بھی کہہ دو، کیا ہے، دو چار سناتے ہیں، دو چار اور زیادہ سنانے لگیں گے مجھے باتیں، سنانے دو کوئی بات نہیں، لیکن کام میں بات جانی چاہیے. کوئی تو سوچے گا اب کچھ اور ہو رہا ہے. پہلے نوحے پڑھتے تھے لوگ، تو ایسے نوحے ہوتے تھے 70 سال ہوتے، اب بھی چل رہے ہیں گھروں میں، بچے پڑھ رہے ہیں، عورتیں پڑھ رہی ہیں. ابھی بھیا آپ جو نوحے آ رہے ہیں وہ گھروں میں پڑھے کون، وہ پیچھے جو 50 قسم کی آوازیں وہ کہاں سے لاؤں، وہ کہاں سے لاؤں؟ بچے حیران ہیں، سننے میں اچھا ہے، چل رہا ہے گاڑی میں، پڑھے کون ان کو مجلسوں میں، ان کے لیے اتنی ساری چیزیں کہاں سے لائیں بھائی، لوازمات. خدا کے لیے رحم کر دو حال پہ، قوم کے، مذہب کے، ملت کے، اتنا بھی کمرشل نہ ہو جاؤ. مولا خود دیتے ہیں، عزت سے دیتے ہیں، اپنی بارگاہ سے دیتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ معاذ اللہ سب اپنے اپنے شوق پورے کر رہے ہو. اداکاریوں کے بھی، گلوکاریوں کے بھی، کیا ہو رہا ہے، تماشا ہو رہا ہے دین کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا، ختم ہو گئی بات، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. میرا دل ویسے ہی جلا ہوا ہے بہت زیادہ، میں کسی سے نہیں ڈرتا، ڈراتا ان معاملات میں بھیا، جس کو جو کہنا ہے کہہ دے مجھے، مگر میں حق بات کہتے ہوئے نہیں ڈروں گا. کیا ہو رہا ہے، تماشا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ایسے نوحے ہوتے ہیں، ایسے سب کچھ ہوتا ہے. ہاں جو اچھے پڑھنے والے ہیں ان کو میرے 1000 سلام، میں ان کے پیروں کی خاک ہوں. جو نوحے خان ہیں، مرثیے خان ہیں، میں تو بہت گناہگار آدمی، میں خدا نہ کرے ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنے کا عادی نہیں ہوں. میں جانتا ہوں کتنے اچھے اچھے پڑھنے والے میرے بچے ہیں، جو نوحے پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں. میں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں، آپ میں سے اکثر جانتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں. لیکن بھائی حدیں ہوتی ہیں، ان حدود کو تجاوز تو نہ کرو، مذاق تو نہ بناؤ کسی چیز کا. خیر خدا رحم کرنے والا ہے انشاءاللہ. تو یہ قوال ان کو منقبت. اب یہ قاعدہ سید علی حمدانی اور کوئی کہتا ہے سید علی گیلانی مختلف عناوین ہیں, جیسے میں نے کہا اسد آبادی اور افغانی میں اختلاف ہے. ان کا قاعدہ دیا ہوا تھا کہ وہ جو مسلمان ہوتے تھے ان کو یہ منقبت اور نعت اور ہم اس کے بھئی وہ اس سے, اب وہ اس طرف آ گئے, کاروبار وہی رہا, یہاں آ گئے, اب وہ جناب ان کو صرف روزی روٹی ملتی تھی. تو ان کا آج تک یہ قاعدہ ہے, قول کے بغیر شروع ہی نہیں کرتے. اب یہ حدیث بھی نہیں ہے, یعنی جو انہوں نے قول شروع کیا کہ پہلے قول پڑھو, قول تو حدیث رسول ہے, قول تو سمجھ گئے نا آپ, من کنت مولاہ فہذا علی. اب مجھے بتائیے کہ صدیوں سے جو قوال کہیں بھی دنیا میں قوالی شروع کرے گا پہلے پڑھے گا من کنت مولا, تو آخر کوئی تو علی کا غلام اس کے پیچھے ہے نا. کس کس طرح سے محبت اہل بیت کے بیچ بوئے اور کس کس طرح سے لوگوں نے بعد میں اس کا ستیہ ناش کیا. ایک آتا تھا پورے پورے علاقے کو گرویدہ کر کے چلا جاتا تھا. اب زمانہ کیا ہوا, بھگانے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. وہ ہم جیسے انسان تھے نا, ہم جیسے آپ جیسے انسان تھے جنہوں نے اتنی محنت مشقت کی سرخروئی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں, ورنہ ہماری طرح ان کے لیے بھی آسان تھا, مولا کو مانتے ہیں جنت میں چلے جائیں گے. انہوں نے کیوں اتنی محنت کی بھائی, جب آپ کو کچھ نہیں کرنا یوں ہی جنت میں چلا جانا ہے, میں کون ہوتا ہوں روکنے والا, مجھے اپنا نہیں پتا بھائی, میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں, آپ تو سب ایسے چلے جانا ہے, مولا کو چاہنے والے سب جنت میں, وہ نہیں جا سکتے تھے جنت میں ایسے ہی مولا کو چاہنے والے, کیوں مشقت کی. جانتے تھے کہ تاریخی ذمہ داری, جانتے تھے کہ نسلوں کو دے کر جانا ہے مذہب اہل بیت. تو میرے دوستو وہی لوگ تھے, ہم بھی وہی ہیں, اس لیے جگہ جگہ بیج بوتا ہوں کہ مولا کا فرمان ہے بیج بوتے جاؤ ایک دن باغ لگا ہوا پاؤں گے. مایوسی ہم جیسے لوگوں کے پاس آتی ہی نہیں, ہم مایوس نہیں ہوتے کبھی بھی, کیوں, اپنا کام کر رہے ہیں, چلے جائیں گے جتنا کام اللہ کو لینا ہے اسے لے کے چلے جائیں گے, مگر بیج بو کے جاؤ. ان بچوں کو تاریخ بتاؤ, اپنی تاریخ تم پہ فخر کرے, انہی میں سے کوئی ایک نکلے گا تقدیر بدل دے گا. مختار کسی ماں کا بیٹا تھا نا, امام تھوڑی تھا, کسی ماں کا بیٹا تھا. ابراہیم بن مالک اشتر کسی ماں کا بیٹا ہے, شہید اول کسی ماں کا بیٹا ہے آپ کی طرح, شہید ثانی کسی ماں کا بیٹا ہے, باقر الصدر ایک ماں کا بیٹا ہے, ماں باپ کا عام ماں باپ کا بیٹا ہے. کتنے مجاہدوں کے نام لیتا چلا جاؤں تاریخ میں تشیعوں کے, خمینی عام ماں باپ کا بیٹا ہے, دیہاتی, خامنائی عام ماں باپ کا بیٹا ہے, حسن نصراللہ جیسا شیر عام ماں باپ کا بیٹا ہے, پھر ہمارے بچے کیوں نہیں. ہم چاہتے ہیں دوسرا سب کرے, میں آرام سے, آپ کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کب تک ہوگا, مجھ پہ کوئی وہی نازل ہوتی ہے بتاؤں گا کب تک ہوگا, کب تک ہوگا, مجھے اپنا نہیں پتا آپ کو بتاؤں گا کب تک ہوگا, مجھے کیا معلوم, ہزار سال تک ہوگا, دو ہزار سال تک ہوگا, جب تک شیعہ ہیں ہوگا. یہ ہے جواب, آخر تاریخی جواب یہی ہے بھائی, جب تک شیعہ ہو ہوتا رہے گا, کیونکہ حق ہے حق, جب حق ہے تو باطل ٹکرائے گا نا. آج اگر باطل قوتیں ایک جگہ اکٹھی ہو رہی ہیں تو میرا تو یقین بڑھ رہا ہے. کچھ لوگ مایوس ہو رہے ہیں جب رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میرا تو خدا جانتا ہے, میرا یقین بڑھتا جاتا ہے اپنے مذہب اپنے مولا پر اپنے عقیدے پر, کہ بابا میرا یہ, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جمع کون ہو رہا ہے, سب باطل جمع ہو رہا ہے نا, سب جھوٹ فریب میڈیا پہ, اس طرح سے تو میرا تو یقین اور بڑھ گیا نا کہ میں حق پر ہوں, جبھی تو یہ ہو رہا ہے. اگر یہ سچے ہوتے تو جھوٹ کیوں بولتے, یہ سچے ہوتے تو مکاریاں کیوں کرتے, یہ سچے ہوتے تو ظالم کیوں ہوتے, یہ سچے ہوتے تو درندے کیوں ہوتے, یہ سچے ہوتے تو سفاک کیوں ہوتے. تو اب بتائیں میرا یقین نہیں بڑھے گا کہ میں مظلوم ہوں, اس کا مطلب میں حق پر ہوں. جب میں حق پر ہوں, جسم کو موت ہو سکتی ہے فکر کو نہیں, جسم کو میرے مار سکتے ہو, میری فکر کو نہیں روک سکتے، میری آواز کو نہیں دبا سکتے. جس آواز کو میسم روح دے دے اپنی، وہ آواز کیسے دب سکتی؟ چلا جاتا ہے انسان، روح باقی رہ جاتی. بس یہ وہ تسلسل ہے کربلا کا. چند واقعات کا نام نہیں ہے کربلا آزاداروں، جو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ با فریضہ ادا ہو گیا، میں نے مجلس کر لی. بابا آزاداری کچھ اور ہے، آزاداری وقت کے یزیدوں سے ٹکرانے کا نام ہے. اگر وقت کے فرعونوں سے ٹکرانے کا جذبہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا سمجھا تو آزاداری کو؟ ثانیہ زہرا سے بڑا کوئی آزادار ہے کائنات میں؟ ہے کوئی زینب سے بڑا آزادار؟ زینب نے تو وہ کچھ بھی دیکھا کربلا میں جو سید سجاد بھی نے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ سید سجاد عاشور کے دن غش میں تھے نا. زینب نے دیکھا کہ میرا بھائی کس طرح زلجنا سے گرا ہے، زینب نے دیکھا کہ کس طرح حسین میرا بھائی علی اکبر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لایا ہے، زینب نے دیکھا کہ کس طرح عباس کے خون بھرے علم کو حسین لے کر آئے. اتنا کچھ دیکھا زینب، لیکن ذمہ داری کیسے ادا کی؟ باطل کو کیسا للکارا زینب نے؟ اصل تو وہ للکار ہے ثانیہ زہرا کی، جو آج تک باطل کے دل کو دہلا رہی ہے. پہلی بار علی و بتول کی بیٹیوں کے سر کو سورج کی کرنوں نے دیکھا تھا. جن خواتین کی سایہ تو کیا آواز بھی کسی نے کبھی نہیں سنی، ان خواتین کو پہلی بار بازار میں آنا پڑے، مجھے بتائیے کیا ہوگا، کیا گزرے گی ان کے دلوں پہ، کیا کیفیت ہوگی ان کی. حالت یہ تھی کہ جب کوفے میں داخل ہوا یہ قافلہ تو ثانیہ زہرا نے، میں نے کلرز کیا تھا، کہا تھا کہ سروں کو آگے لے جاؤ، مگر نہیں، سروں کو درمیان میں رکھا گیا. اس دوران زینب کے کانوں میں آواز آئی، کوئی پکار رہا ہے حسین حسین حسین. چونک پڑی زینب، پشت ناکہ سے دیکھا، بالوں کی اوٹ سے جو چہرے پر پڑے گئے دیکھا، کوئی بی چادر میں آواز دیتی پھر رہی ہے حسین حسین حسین. جب ثانیہ زہرا کے ناکے کے پاس آئی تو پوچھا زینب نے طلب کی، کس حسین کو آواز دے رہی ہے؟ کبھی بھی میرا بچہ حسین قیدیوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا، کھو گیا مجمع میں، مل نہیں رہا. ثانیہ زہرا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، پھر اس بیوی سے کہا، جا تیرے حسین سے میرے حسین کا دکھ نہیں دیکھا گیا، جا تیرا بچہ تجھے گھر میں مل جائے گا. گھر میں آئی تو عجیب منظر دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ تکیے میں منہ دے کے زار و قطار رو رہا ہے. دوڑ کر اپنے لختے جگر کو کلیجے سے لگائے، میرے لال تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے گیا تھا، روتا کیوں ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے، کاش میں نہ گیا ہوں اماں، کاش میں نے وہ تماشا نہ دیکھا ہوں اماں. یہ باغیوں کے سر نہیں ہیں، انصاف سے بتا، کیا باغیوں کے سر ایسے نورانی ہوتے ہیں؟ اتنے پہر ہو گئے انہیں قتل ہوئے، اتنے دن ہو گئے ان کے چہروں کی نورانیت. اماں میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش تو نے دیکھا ہوتا، بس اتنا مجھے بتا دے، کیا 6 ماہ کا بچہ بھی لڑ سکتا ہے؟ اما ایک ننے سے سر کو دیکھ کر آ رہا ہوں جو نوک نیزہ پہ بلند ہے. ارے انہیں معصوم بچوں پہ بھی ترس نہیں کھایا؟ تو گھبرا کے پوچھتے کہ تو نے پوچھا نہیں اس باغی کا نام؟ کہا اما میں نے پوچھا تھا، لوگوں نے بتایا کہ اس باغی کا نام حسین. تڑپ کر کہتی ہے، خبردار یہ نام نہ لے، یہ تو ہمارے مولا کا نام ہے، اسی کے نام پر تو میں نے تیرا نام رکھا ہے. جانتا ہے ہمارا حسین ہمارے مولا علی کا بیٹا. وہ چیخ کر کہتا ہے اماں لوگ یہی کہہ رہے تھے حسین ابن علی، حسین ابن علی کا خبردار ایسا نہ کہے، ہمارا مولا حسین رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لال. منہ پیٹ کر وہ بچہ کہتا ہے اما تو لٹ گئی، اما تو برباد ہو گئی، خدا کی قسم لوگ یہی کہہ رہے تھے رسول کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا، حسین فتح. بس اتنا سنا، سر پہ چادر لے کر آئی. اب جو لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہی واقعہ ہے. چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، آئی ناکوں کے پاس، آگے پکارتی ہے تم میں کوئی زینب ہے؟ تم میں کوئی ام کلثوم ہے؟ ارے کوئی میری بات کا جواب دو. کوئی بیوی جواب نہیں دیتی کہ کہیں لہجے سے پہچان نہ لیا جائے. اور جب کسی ناکے سے کوئی جواب نہ آیا، ثانیہ زہرا کے ناکے کے پاس آ کے ٹھہرتی ہے، آ کر کہتی ہے تمہیں تمہارے مقتول حسین کی قسم دیتی ہوں، بتاؤ تمہیں کوئی زینب ہے؟ بس اب زینب نے ذرا سے بال ہٹا کر کہا ام حبیبہ بھائی کی قسم نہ دے، بھائی کی قسم نہ دے زینب تو ام حبیبہ، ہم نے کہا تھا نا آئیں گے کوفے مگر تو پہچان نہ سکے گی. منہ پیٹنے لگی ام حبیبہ، سر پیٹنے لگی، شہزادی کس عالم میں دیکھ رہی ہوں؟ ام حبیبہ بس ایک احسان کر دے، کچھ چادریں لا دے ہمیں، کچھ چادریں لا دے ہمیں. ام حبیبہ دوڑ کے گھر آئی، کچھ چادریں لے کر آئی، پھینکنا چاہتی تھی ناخوں پر، ابھی سروں تک نہیں پہنچی تھی کہ ظالموں نے نیزوں کی امیوں سے ان چادروں کو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. بس مختصر سے دعا کراتا ہوں، بار الہ تمام مومنین کے جائز حاجات کو پورا فرما لے، مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو شکست سے فاشل دوچار کر. آپ سے درخواست کروں گا تمام اپنے مرحومین اور شہدائے ملت جعفریہ کے سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے.